السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. آج کے خطبے کا موضوع فتنے کے متعلق ہے. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنے کی کتنی اقسام ہیں؟ فتنوں میں مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ اور کیا آج کے دور میں فتنے موجود ہیں یا نہیں؟ اور لوگ کتنی قسموں میں بٹ گئے ان فتنوں کے تعلق سے؟ اصل میں فتنے کا لفظ جو ہے یہ فتنہ سے لیا گیا ہے، اور عام طور پہ جب سونے کو پاک کیا جاتا ہے ہر اس چیز سے جو سونے میں ملاوٹ کر دی جاتی ہے تو اس کو فتنہ کہا جاتا ہے عربی میں. جب آپ سونے کو گرم کرتے ہیں اور خالص سونے کو نکال لیتے ہیں تو اس کو فتنہ کہا جاتا ہے. اور شرع اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا امتحان اپنے بندوں پر، جس امتحان میں لوگ ثابت قدم رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ثابت قدم نہیں رہتے ان کے پاؤں پھسل جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں، وہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو فتنے کا مطلب ہے امتحان، اور یہ امتحان اللہ تعالی کی طرف سے اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو جان لے. اللہ تعالیٰ تو بہترین جاننے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے. درخت سے جو پتا گرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ کب گرے گا اور کہاں گرے گا اس کے گرنے سے پہلے. اس پوری کائنات کی باریک بینی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو پھر امتحان کس لیے؟ امتحان اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے کہ آج انسان کہاں ہے، کیا وہ کامیاب ہے دنیا اور آخرت میں یا وہ ناکام ہے دنیا اور آخرت میں. کیونکہ اللہ تعالی سے محبت کرنے والے بہت ہیں، یا یوں کہنے کے دعویٰ کرنے والے بہت ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن حقیقتاً وہ کتنی لوگ ہیں جو واقعی حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ جب کوئی فتنہ، جب کوئی امتحان اللہ تعالیٰ کسی قوم سے یا کسی شخص سے چاہتا ہے تو اس فتنے کو اس طریقے سے نازل کرتا ہے، بعض اوقات سمجھدار لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں. فتنے ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض فتنے شخصی اعتبار سے ہوتے ہیں، ایک شخص کے لیے. کسی کو کوئی بیماری لگ گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، اس کا کوئی پیارا مر گیا، تو ایک شخصی، ایک شخص کے متعلق ہے یہ فتنہ، یہ امتحان. وہ کیا کرتا ہے؟ اب موت فتنہ ہے، امتحان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتا ہے کہ اس نے کچھ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ اس نے کیا کہنا ہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. کیا نہیں کرنا؟ زبان سے غلط الفاظ نہیں نکالنا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے، یا اللہ تعالیٰ سے اسی بیچارے کو دیکھا ہوا تھا، نعوذ باللہ. کیا نہیں کرنا؟ کپڑے نہیں پھاڑنے، منہ پہ تماچے نہیں مارنے، ماتم نہیں کرنا. جس نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان پہ عمل کیا وہ کامیاب ہے، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے نہیں کیا وہ ناکام ہوا. دیکھیں، بیماری، موت، تکلیف، یہ دنیا کا حصہ ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. کوئی شخص بیماری سے، تکلیف سے، موت سے بچ نہیں سکتا. جب ہم بچ نہیں سکتے، دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس امتحان میں ہم ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک بڑھیا کو دیکھا، ایک قبر کے قریب رو رہی ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی. تو اس بڑھیا نے کہا، اب ان کو پتہ نہیں پیچھے کون ہے، تو کیا جانے، مصیبت تو میرے سر پہ آئی ہے، تمہیں کیا پتہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، کچھ نہیں کہا. تو پھر ایک شخص ہے اور کہا، آپ جانتے ہیں آپ کس سے مخاطب تھی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو جلدی سے بھاگتی گئی روتی ہوئی معذرت کرنے کے لیے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الصبر عند المصیبۃ الاولی. صبر تو اس وقت کیا جاتا ہے جب مصیبت پہلی مرتبہ آتی ہے، اسی وقت آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے، یہی تو امتحان ہے. ورنہ دوسرے دن، تیسرے دن تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے نا. اس وقت آپ کا ریئیکشن کیا ہے جب بھی آپ کو خبر ملی کہ فلاں مر گیا؟ بس یہ ریئیکشن جو آپ نے کرنا ہے، یہی آپ کا امتحان ہے، اس کا جواب آپ کا امتحان ہے، اور رزلٹ اسی وقت ہے، یا کامیابی ہے یا ناکامی ہے، دوسرے دن کوئی رزلٹ نہیں ہے. ہاں اگر دوسرے دن آپ صبر کرتے تھے اس کا تو انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن 10/10 نمبر نہیں ملیں گے. دوسرے قسم کا جو فتنہ ہوتا ہے وہ اجتماعی صورت میں ہوتا ہے. زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، جس میں بہت سارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف موت کے لیے ہی ان للہ و ان الیہ راجعون کہا جاتا ہے. نہیں میرے بھائیوں، یہ ہر مصیبت کے لیے کہا جاتا ہے، کوئی بھی مصیبت ہو. مصیبتوں میں سے موت ایک مصیبت ہے. ارے بھائی، گھر ہو گئے، گھر دیا کس نے تھا؟ بے اولاد ہو گئے، اولاد کس نے دی تھی؟ جاب تھی مشکل سے لگی، وہ بھی ختم ہو گئی، دی کس نے تھی؟ نعمتیں گن سکتے ہو اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر کتنی ہیں؟ ان میں سے تین لے لی تو کیا ہوا؟ جس نے پہلے دی وہ بعد میں بھی دے سکتا ہے. اسے دو ایسی نعمتیں ہیں جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصحت والفراغ، صحت اور فراغت، تندرستی بڑی نعمت ہے میرے بھائیو. بیماری امتحان ہے، فتنہ ہے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیمار پیدا کیا یا تندرست پیدا کیا؟ تندرست پیدا کیا. کبھی اگر بیماری لاحق ہو جاتی ہے, یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا, کیا کرتے ہو؟ اگر فتنہ اجتماعی صورت پہ ہو یا انفرادی صورت پہ ہو, مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنا سر خم کر کے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے پہنچا ہے اپنے دل سے اس کو تسلیم کرے. اسے کہتے ہیں اسلام, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا, کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی آپ کے ساتھ کرتا ہے اور اسی میں ہی آپ کی خیر ہے اور بھلائی ہے. کیا بیمار ہونے میں بھلائی ہے؟ زلزلہ سے گھر تباہ ہونے میں بھلائی ہے؟ ایسی ظاہراً شر ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس شر کے پیچھے کوئی خیر چھپا ہے کہ نہیں؟ بہت سارے خیر چھپے ہمیں نظر نہیں آتے. یہی امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. فتنے جب آتے ہیں, عام فتنے, تو علماء کو پتہ چل جاتا ہے یہ فتنہ ہے, اور جب چلے جاتے ہیں تو پھر عوام اور علماء دونوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فتنے تھے, چلے گئے. یہ کون سے فتنے ہیں چھپے ہوئے جو صرف علماء پہچان سکتے ہیں؟ یہ زلزلے اور طوفان نہیں ہیں, وہ تو بچہ بھی جانتا ہے. یہ مصیبتیں ہیں. بعض ایسے فتنے ہیں کہ عقل مند حیران ہو جاتے ہیں, اور یہ فتنے ہیں شکوک اور شبہات کے, غلط فہمیوں کے فتنے. روزانہ نئے نئے لوگ نکلتے ہیں اور نئی نئی مصیبتیں امت میں ڈال کے چلے جاتے ہیں. ایک فتنہ تھا پہلی صدیوں میں, فتنہ خلق القرآن, کہ قرآن مجید اللہ کے کلام جو ہے وہ اللہ کے کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے جیسے عام مخلوق ہے. فتنہ تھا, مومنوں نے صبر کیا, سلف صالحین نے اپنے علم سے اسے روکا اور الحمدللہ فتنہ رک گیا. آج اسے کہیں کہیں چنگاریاں نظر آتی ہیں لیکن بے اثر ہیں, کیونکہ اس فتنے کو توڑنے والا علم آج بھی موجود ہے الحمدللہ. پھر فتنہ آیا انکار حدیث کا. فتنے بہت سارے, میں چند مثالیں بیان کر رہا ہوں, اور آج یہ بہت مشہور ہے, چھایا ہوا ہے, خاص طور ہمارے جوانوں کو, ہمارے بیٹوں کو پکڑ پکڑ کے ایسے زہر گھول دیتے ہیں ان کو دماغوں میں, ان کو برین واش کر دیتے ہیں. وہ ہمارے بیٹے ہمارے سامنے آتے ہیں, ہمارے اپنے ہی یہ جوان, ہر لوگ تو اچھے ہیں, آپ کی بات نہیں کر رہا میں, ہمارے سامنے جوان آتے ہیں, نام محمد ہے, مصطفیٰ ہے, خالد ہے, صالح ہے, اور کہتے کہ حدیث کا وجود ہی نہیں, صرف قرآن پہ عمل کرو. یہ بات ہم نے اپنے باپ دادوں سے نہیں کبھی سنی تھی, یہ کہاں سے آئیں؟ بس فتنہ ہے آ گیا. اب جن لوگوں نے انکار کیا حدیث کا, وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے, اور جن لوگوں نے اس کا رد کیا ہے اور اپنے آپ کو بچایا ہے اور قرآن اور صحیح سنت پر اپنی زندگی قائم کی ہے, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق, وہ کامیاب ہوئے. اس لیے قبر پرستی دیکھیں آپ, یہ قبر پرستی یہ کہاں سے آئی؟ کبھی کوئی مومن سوچ سکتا ہے کہ کسی قبر کے قریب جا کے کوئی شخص قبر والے کو پکارے گا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وقت میں بھی اس فتنے سے روکا ہے. آخر وقت میں وفات سے پہلے مرض الموت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لعنت ہو یہود و نصارہ پر, ان لوگوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا. صرف اتنی نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قبر کی زیارت سے بھی منع فرما دیا تھا، اور قبروں کی زیارت منع تھی، حرام تھی. بعد میں جب عقیدے میں مضبوطی آئی پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، پہلے منع کیا تھا تمہیں قبر کی زیارت سے، اب زیارت کرو تمہارے لیے اجازت ہے. تو منع کیوں کیا تھا پہلے؟ کیونکہ قبر پرستی ایسے بیک وقت نہیں آتی، یاد رکھیں، وجود میں ایک دن اور ایک رات میں نہیں آتی. ہر عقلمند انسان جاتا ہے یہ جانتا ہے کہ جو شخص مر گیا ہے، اگر اتنا بزرگ بھی کیوں نہ ہو، تو پکارنا عبادت ہے، جیسا کہ نماز عبادت ہے، اور نماز کا حق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور پکار بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. نظر نیاز عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی ولی یا نبی کے لیے نہیں ہے. اسی طریقے سے قربانی ہے، توکل ہے، خوف ہے، امید ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. تو ہر عقل مند انسان جانتا ہے، لیکن ہمیشہ بات فتنہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. قبر کی بدایت سے بات شروع ہوتی ہے اور خاتمہ شرک اکبر پہ ہوتا ہے. اور اس کے لیے صحیح بخاری میں موجود ہے سورۃ نوح کی تفسیر، سورۃ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں، کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے جو بت تھے، یہ پانچ بڑے بت، بدھ، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ کیا تھے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ بت ہی تھے، ایسے ہی تھے. اور ایک عجیب سا معمہ تھا کہ عرب جو ہیں وہ بڑے عقل مند اور سمجھدار لوگ ہیں، یہی مشہور ہے، یہی معروف ہے. تو بتوں کو کے سامنے سجدہ کرنا، یہ بات بڑی عجیب سی ہے. اور آج بھی دیکھیں آپ، انڈیا میں جا کے دیکھیں کہ بڑے بڑے پروفیسر ہوں گے، بڑی ڈگریاں ہوں گی، لیکن بت کے سامنے اپنا سر جھکا کے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. اس کے پیچھے راز کوئی ہے؟ اپنے ہاتھ سے بت کو تراشا جاتا ہے، پھر اسے سجدہ کیا جاتا ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. آخر راز کیا ہے؟ اس راز کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے، اور اس معمے کو دور کیا ہے. راز کیا ہے؟ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، یہ جو پانچ بت تھے یہ نیک اور صالح لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے بزرگ تھے، لوگوں کے دل ان سے جڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا کہ ایک وقت میں سارے مر گئے، پھر شیطان نے ان کو وسوسہ کیا. اب شیطان کو راستہ مل گیا نا، اب یہ فتنے جب آتے ہیں تو شیطان ہی تو آپ کو کھینچتا ہے ناکامی کی طرف، یاد رکھیں. تو شیطان نے کہا، یہ جو نیک اور بزرگ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی دعا قبول فرماتا تھا، یہ مر گئے ہیں سارے، ان کی قبریں مٹ جائیں گی، تو ان کی قبروں کی طرف جا کے مانگو اللہ تعالیٰ سے، لیکن جاؤ قبر کی طرف تاکہ تمہیں یہ لوگ یاد آئیں. چنانچہ وہ وہاں پہ گئے اور اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا، لیکن قبر کے قریب جا کے. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ قبریں مٹ جائیں گی، ایک پتھر اٹھا کے قبر کے قریب رکھ لو. چنانچہ وہی کیا، پتھر رکھے. پھر کچھ عرصے کے بعد اور وسوسہ کیا، بھی کب تک قبر کی طرف آتے رہو گے، ان پتھروں کو اٹھاؤ اور عبادت گاہ میں رکھ دو، اور ان کے اوپر ان کے نام لکھ دو. چنانچہ ویسے ہو. پھر ایک مرحلہ بیچ میں آیا کہ ان کی شکلیں بھول جائیں گے آپ، ان کو تراشو. بت تراش لیے گئے اور پھر عبادت گاہ میں رکھا گیا. اس روایت کے آخر میں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب علم جاتا رہا تب ان کی عبادت کی گئی. یعنی وہ لوگ چلے گئے جو یہ جانتے تھے کہ یہ صرف نشانیاں ہیں، مر گئے، باپ دادا تھے، ان کی جو اولاد یا ان کی اولاد بعد میں آئی، اور علم جاتا رہا، شیطان نے کہا یہی تمہارے معبود ہیں، ان کو ہی سجدہ کرو، پھر ان کی عبادت کی گئی. تو اصل میں پانچ لوگ کون ہیں؟ یہ نیک اور بزرگ و صالحین ہیں. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ قبر کی زیارت سے. قبر پرستی سے شروع نہیں ہوئی، یاد رکھیں. بدعت القبور سے شروع ہوئی اور اس کی انتہا کہاں پہ ہوئی؟ شرک اکبر پہ ہوئی. اس لیے ایک روایت میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء اللہ تعالی نے بھیجے ہیں اس نبی پر حق تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر خیر کی خبر دے اور اس کی تعلیم دے اور ہر شر سے ڈرائے اور اس کی تعلیم دے اور تمہاری اس امت کی عافیت اور بہتری فی اولیہ اس کے پہلے گزرے ہوئے زمانے میں عرصے میں ہے, یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, پھر صحابہ کرام کا دور, پھر تابعین کا دور, جو تین اور تبع تابعین کا, یہ جو تین صدیاں ہیں پہلی, اسی میں عافیت ہے. اسے دوسری روایت میں آیا ہے کہ سب سے بہترین صدی یہ ہے جس میں ہوں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پھر اس کے بعد میں آنے والی, پھر اس کے بعد میں آنے والی. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وسے اسی وہ آخر وہ بلا ان و امور ان تم کی رونہ, اور اس امت کے آخری زمانے میں ایسی چیزیں آئیں گی, ایسی مصیبتیں آئیں گی جن کا تم لوگ انکار کرو گے اور مومن انکار کریں گے. وہ تجی الفتنہ, پھر فتنے آئیں گے, فتنہ آئے گی, فیرقق بعضھا بعضا, ایک فتنے کے بعد دوسرا, پھر تیسرا. جو فتنہ بعد میں آنے والا ہے وہ اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ پہلے فتنے کو لوگ بھول جائیں گے اور اسے آسان سمجھنا شروع کر دیں گے, اور پھر فتنہ آئے گا اور فتنے بڑھیں گے تو مومن یہ کہے گا بس میری ہلاکت اب آ گئی ہے, پھر وہ ختم ہو جائے گی اور مومن بچ جائیں گے اپنے ایمان سے, اپنے علم سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. پھر فتنہ آئے گا, پھر مومن وہی اسی کشمکش کی حالت میں رہے گا. تو اس اوریہ سے مسلم کی روایت ہے فیرقق بعضھا بعضا, ایک فتنہ آتا ہے اس سے پہلے والے کو بھلا دیتا ہے یا اس سے پہلے والے کو آسان کر دیتا ہے. اس کی مثال دیکھیں, ابھی جو بات میں نے بیان کی, اب قبر کی زیارت, پھر قبر کے قریب جا کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا, یہ بھی جائز نہیں ہے کہ قبر کو عبادت گاہ بنانا حرام ہے شرعاً. اگرچہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو, قبر کے قریب عبادت کرنا جائز نہیں ہے, الا یہ کہ جس کی دلیل موجود ہو. دلیل کیا ہے؟ کہ نماز جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں قبر کے اوپر, بشرطیے کہ آپ اس کے جنازے میں شریک نہ ہوئے ہوں. اسے بخاری میں روایت موجود ہے کہ بڑھیا جو مسجد کی صفائی کرتی تھی مر گئی رات کو, صحابہ کرام نے اس کو غسل دے کے اور کفن دے کے اور اسے دفن بھی کر لیا اور نماز جنازہ بھی پڑھ لی. تو صبح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بڑھیا نہیں ہے. جب صحابہ کرام سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مر گئی تھی, تو ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو خبر دیں, آپ آرام فرما رہے تھے, ہم نے یہ سوچا کہ صبح آپ کو خبر دے دیں گے, تو ہم نے نماز جنازہ پڑھ لی ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس بوڑھے پہ نماز جنازہ پڑھ اس کی خبر کے اوپر. اس کے علاوہ کوئی اور عبادت ہرگز نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیحین میں اور دوسری حدیث کی کتب میں منع فرمایا ہے قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا, یہ یہود و نصارہ کا راستہ ہے, میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں, مختلف الفاظوں میں. تو قبر کے قریب جا کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا یہ حرام ہے. پھر آہستہ آہستہ قبر والے کو پکارنا یہ اسے بڑا فتنہ ہے. لیکن جب یہ فتنہ آیا ہے قبر پرستی والا, تو یہ فتنہ قبر کے قریب جا کے عبادت کرنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, اس جگہ کو بابرکت سمجھتے ہوئے, اب یہ اس فتنے کے سامنے کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ اس سے کم ہے. اس کی دوسری مثال دیکھیں, ریڈیو آیا تھا, گانے ریڈیو میں تھے, تو لوگوں نے کہا یہ فتنہ ہے, یہ بری بات ہے. آہستہ آہستہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آیا, اس کو روکنا شروع کر دیا, ریڈیو خاموشی اختیار کی گئی کیونکہ وہ اس سے چھوٹا تھا. پھر رنگین ٹی وی آیا, پھر ویڈیو آیا، پھر اب ڈش انٹین آ گیا. ہم ڈش کی بات کرتے ہیں تو اب ویڈیو کی بات نہیں کرتے یا ٹی وی کی بات نہیں کرتے، اس لیے نہیں کہ وہ حلال ہے یا اس میں جو بھی جو اس میں جو گانے وہ حلال ہے یا بلیک اینڈ وائٹ میں گانے سننا حلال ہے، اس لیے کہ اس کے بعد والا فتنہ اتنی سخت تھا کہ اس سے پہلے والے کو آسان کر دیا اور کم کر دیا. یہ فتنہ یرقق بعضها بعضا. اسی طریقے سے انکار حدیث کا فتنہ، پہلے ایک لوگ آئے انہوں نے کہا بھائی یہ حدیث جو ہے ہم میری عقل نہیں مانتی، اس کو صرف ایک حدیث کا انکار کیا. پھر دوسرے انہوں نے کہا جی یہ جو حکمران فرم بردار کے متعلق حدیث ہیں یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی، یہ لوگوں کی ایجاد کرتے ہیں، یہ ہم نہیں مانتے. اب پورے چیپٹر کو ختم کر دیا ساری حدیث اس کے متعلق. پھر تیسرا گروہ انہوں نے کہا نہیں یہ جو تقدیر کے معاملے میں حدیث ہیں ہم نہیں مانتے، معتزلہ نے ان کا انکار کیا. پھر آخر میں ایسے لوگ ہیں جنہوں کا ساری کے سارے حدیث ہم نہیں مانتے. تو جس نے ایک حدیث کا انکار کیا اور جس نے سب حدیث کا انکار کیا، دونوں برابر نہیں ہیں. جب ہم ان کا انکار کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس کا مطلب نہیں کہ وہ سچا ہے جس نے ایک حدیث کا انکار کیا. مطلب یہ ہے کہ جب یہ ایک فتنہ آیا تھا ایک حدیث کے انکار کا، جب دس حدیث کے انکار کا فتنہ ہے تو پہلے والا آسان ہو گیا دس کے سامنے، اور دس والا آسان ہو گیا سو کے سامنے، اور سو والا آسان ہو گیا سب کے سامنے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے پناہ مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے فتنے سے محفوظ فرما. ہماری کیا حیثیت ہے؟ اسے نماز میں، فرض نمازوں میں، تشہد میں، ہم جب فتنوں سے، ہم جب تشہد پڑھ لیتے ہیں، درود پڑھ لیتے ہیں، پھر مسنون دعائیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہیں قبر کے فتنے سے، آگ کے فتنے سے، دنیا اور زندگی اور جین و مرنے کے فتنے سے، مسیح دجال کے فتنے سے. اور یہ مسنون ہے میرے بھائیوں. یعنی فتنے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مطلق عام فتنے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذ باللہ من الفتن، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو فتنوں سے، ما ظہر منہا جو میں سے ظاہر ہوں، وما بطن جو چھپے ہوئے ہیں. تو یہاں پر کوئی خاص فتنے کا نام نہیں لیا، متعین نہیں کیا، یہ مطلق ہیں عام فتنے. دوسرے قسم فتنے، فتنۃ المسیح الدجال، مسیح الدجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ فرما، یہاں پر خاص فتنہ ہے. تو یہ فتنے کی تقسیم ہے، ایک عام ہوتے ہیں مطلق، دوسرے خاص ہوتے ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے. اور سب سے پناہ مانگنی ہے. فتنے سے بچے کیسے؟ ہمیں کیا پتا کہ یہ جو امتحان آیا ہے کیسے بچنا چاہیے. عام طور پہ آپ لوگ امتحانوں میں، دنیا کے امتحانوں میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں؟ میں ڈاکٹر بنا ہوں، کیسے میں پاس ہوا ہوں؟ کیا خیال ہے کیسے؟ علم حاصل کرنے سے، پڑھنے سے، دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے. اور اپنی مرضی سے میں نے تعلیم حاصل کی یا استادوں کے پاس جا کے، جو اس علم کے ماہر ہیں، ان کا جواب اگر میں نہ لیتا اور اپنی مرضی سے میں جواب لکھتا، کبھی کامیاب ہو سکتا تھا؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میری عقل اتنی کامل نہیں ہے کہ میں پوری میڈیکل سائنس کو سمجھ لوں اور اپنی مرضی سے جواب لکھوں. کیوں؟ کیونکہ میری عقل ہے خالی. ڈاکٹر میں بعد میں بنوں گا، پہلے تو خالی ہے نا، میں سیکھ رہا ہوں. ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، امتحانوں کے وقت کیوں ہم بند کر دیتے ہیں دروازے؟ بھئی باہر نہیں جانا، اتنی گھنٹے آپ نے پڑھنا ہے، اتنی گھنٹے آپ نے جاگنا ہے، فلاں کے گھر نہیں جانا، فلاں کے ساتھ نہیں کھیلنا، کھیلنا اپنے اتنے وقت میں ہے صرف. اس کی یہ پابندیاں کیوں لگ جاتی ہیں؟ اسے کچھ نہ کامیاب ہونا ہے، امتحان میں کامیاب ہونا ہے، اس دنیا کے امتحان میں. اور یہ ہونا چاہیے، محنت ہونی چاہیے. لیکن فتنوں سے بچنے کے لیے، یہ جو امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان سے کیسے بچیں؟ اپنے عقل کو استعمال کر کے، اپنی مرضی سے، یا کسی بھی شخص کی بات سن کے، چاہے اس کو دین کا علم ہو یا نہ ہو. جواب کیا ہے؟ علماء کی طرف رجوع کر کے، علماء جانتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے اگرچہ ہمیں اس کی خبر نہیں ہے. عالم کس نے بتایا؟ کیونکہ وحی نازل ہوتی ہے اس کے اوپر، عالم اس کے علم نے بتایا ہے، قرآن اور سنت کے علم نے. ابھی اس حدیث میں کہ فتنے آئیں گے، پہلا فتنہ اس کے بعد جانے والے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اگر حدیث ہم نہ پڑھتے ہمیں کیا پتہ ہوتا؟ تو علماء جب اسے علم کا احاطہ کرتے ہیں وہ اس میں ماہر ہوتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر کو لے لیں آپ، پروفیسر جو ہوتا ہے اپنے علم کا سرجن، دل کا سرجن جو ہوتا ہے اپنے فیلڈ کا ماہر ہے وہ. کیا ہارٹ ڈاکٹر دل کی سرجری کرتا ہے؟ ہارٹ ڈاکٹر نہیں کرتا، وہ نہ کر سکتا ہے. صرف وہ کرتے ہیں جو یہ علم جانتے ہیں. فتنہ سے بچنا ہے تو دین کے علم سمجھو، علماء کی طرف رجوع کرو. اور کون سے علماء؟ ہر پگڑی والا عالم ہوتا ہے، ہر داڑھی والا عالم ہوتا ہے کیا؟ وہ علماء جو آپ کو یہ کہتے ہیں، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. ہم کہتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور عبادت کا راستہ وہی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. اور قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سمجھیں؟ جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھے. صحابہ کرام نے براہ راست تعلیم حاصل کی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ہمارا دین ہے، قرآن ہے، سنت ہے، صحابہ کرام اور صحابہ صالحین کی سمجھ ہے. ورنہ قرآن و حدیث کا تو سب دعویٰ کرتے ہیں. سب کیا سب حق پہ ہیں؟ سب حق پہ نہیں. حق پہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو ویسے سمجھا جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سمجھایا، جیسا کہ سمجھنے کی مراد ہے اور سمجھنے کا حق ادا کیا صحابہ کرام نے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.